إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم قابل احترام علماء کرام اور میرے دینی بھائیو اللہ رب العالمین کا کسی انسان پر سب سے بڑا فضل یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اس لیے کہ سارا بگاڑ فہم دین کے سلسلے میں ہوتا ہے اور ساری گمراہیاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ ایک انسان غیر دین کو دین سمجھے اور دین کی مخالفت پر اتر آئے جب ایک انسان ایک غلط چیز کو صحیح سمجھ لیتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس غلط کے ذریعے سے باقی چیزوں کو ناپنے لگتا ہے اگر ایک انسان کو ایک نقلی ترازو مل جائے یا ایک نقلی فٹ پٹی مل جائے جس سے بچے بھی آپ دیکھتے ہیں اسکول میں ناپتے ہیں چیزوں کو اب اس سے جب وہ اصلی کو چیک کرے گا تو نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ کہے گا یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اس نے اپنے پیمانے سے دوسرے پیمانے کو ناپا تو ایک انسان جب کسی غلط چیز کو صحیح سمجھ لیتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ صحیح کو غلط کہنے لگتا ہے وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے غلط سے صحیح کو ناپ رہا ہے لہذا ایسے ماحول میں جہاں پر غلط ہی کے ترازو سے چیزوں کو تولا جاتا ہو تو ایسے معاشرے میں ایسے سماج میں کچھ لوگ جب حق بات کہنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے واقعی اللہ اور اس کے رسول کی وہ باتیں جو حق ہیں وہ پیش کرنے لگتے ہیں تو ایسی صورت میں لوگ اس کے بھی دشمن بن جاتے ہیں کسی سماج میں باپ دادا کا طور طریقہ رواج چلتے ہیں وہی حجت اور دین کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں کسی سماج میں سرداری اور لیڈرشپ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ لوگ انہی کی باتیں مانتے ہیں کسی سماج میں میجورٹی مائنورٹی کا اصول ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ جس چیز کو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے تو ہر سماج میں کچھ پیمانے ہوتے ہیں ان پیمانوں کی بنیاد پر جب لوگ حق اور باطل کی تمیز کرتے ہیں اس میں فرق کرتے ہیں تو پھر جب واقعی اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پر بات کرنے لگتے ہیں تو وہ سماج ان کا دشمن اور مخالف بن جاتا ہے اگر اس سماج کے پاس طاقت ہو تو وہ اپنی پوری طاقت اس کے ایسے افراد کے خلاف استعمال کرنے لگتا ہے سیاسی طاقت مال و دولت کی طاقت اور لڑائی جھگڑے کی طاقت وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں جو کچھ ان کے پاس ہوتی ہیں جو بھی طاقت ان کے پاس ہوتی ہے وہ اہل حق کے خلاف استعمال کرنا شروع کرتے ہیں اور ایک بہت بڑا امتحان کا وقت انسان کے لیے ہوتا ہے اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہمت ہار جاتے ہیں کیونکہ انسان انسان ہے وخلق الانسان ضعیفہ اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے لہذا بہت سارے لوگ ایسے ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کہاں ہم اتنے بڑے سماج میں حق بات کہیں ہم نبی تو ہیں نہیں اور اللہ نے ہم پہ لازم نہیں کیا ہے کوئی اور کر لے گا خصوصاً جب ایسا آدمی عالم نہ ہو تو اس کے لیے اور بھی عذر پیدا ہو جاتے ہیں کہتا ہے کہ میں مجھ سے کام نہیں ہوگا لوگوں کا سلام کلام بند لوگوں سے جھگڑے، معاشی اعتبار سے پریشانی، سیاسی اعتبار سے پریشانی، اور ساری مصیبتیں گھر سے لے کر باہر تک آدمی برداشت نہیں کر پاتا ہے. اور ایسے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی یہ کام چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ اپنی دکان میں لگ جاتا ہے، اپنے مکان میں لگ جاتا ہے، وہ کھا پی کے خوش رہتا ہے، لیکن وہ اتنا بڑا موقع اس کے پاس جو اللہ کی، اللہ کے دین کی خدمت کا تھا، حق کی بقا اور اس کے پھیلانے کا موقع اس کے پاس تھا، وہ ضائع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس ولا الہ الا اللہ کے اقرار پر، کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اس اقرار پر چھوڑ دیے جائیں گے؟ بلکہ ایسا نہیں ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ اچھی طرح دیکھ لے گا کہ کون ہیں جنہوں نے سچے طور پر اقرار کیا ہے، کن کا اقرار جھوٹا ہے. تو ایک بہت بڑا امتحان ہمارے لیے ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس ماحول میں آپ لوگوں کو رکھا ہے جہاں پر حق بات کہنے کے مواقع آپ کے لیے ہیں، کئی زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں. بہت سارے، اب یہ تو معاشرہ ایسا ہے جس میں مسلمان ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں، وہ ان تک دین کی بات نہیں پہنچی یا انہوں نے دین کی بات کو صحیح طور سے نہیں سمجھا، اور اس کے نتیجے میں آج وہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کی بات کی مخالفت کر رہے ہیں. وہ ہمارے حریف نہیں ہیں، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں، لیکن چونکہ شیطان ان کو ورغلاتا ہے، ایسے کام کرواتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، لہذا وہ کھڑے ہو کر حق ہی کی مخالفت کرنے لگ جاتے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی طرف سے پیش آنے والی تکلیفوں سے متاثر نہ ہوں، بلکہ ہم اپنی بات پر جمے رہیں، استقامت کا ثبوت دیں، ثابت قدمی کا ثبوت دیں، ان کی باتوں سے اپنی دعوت میں ٹیڑھا پن آنے نہ دیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک حق بات کہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ اس طرح سے بات کرنے پر لوگ نہیں مانیں گے، پھر لوگوں کی مرضی کے مطابق اپنی دعوت کو وہ بینڈ کرنا شروع کرتا ہے. یہ بہت بڑا نقصان دعوت کو ہوتا ہے کہ دعوت ہی بدل جاتی ہے اور اصل چیز جو بیان کرنی تھی وہ باقی رہ جاتی ہے، ہم دوسری دوسری چیزوں میں لگ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان میں صوفی آئے، انہوں نے ڈھول بجا کے لوگوں کو دعوت دی، تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ اسی وجہ سے وجود میں آئی کہ لوگ کیا مانیں گے. دیکھیں، دائی کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو خوش کرے، دائی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کا علاج کرے. ایک تو وہ ہوتا ہے جو گانے بجانے والا ہوتا ہے، قوالی والا یا کوئی بھی ہوتا ہے، لوگ جو چاہتے ہیں گانے کے لیے وہ گاتا ہے، وہ لوگوں کی چاہت پوری کرتا ہے. لوگ غزل کہیں تو وہ غزل گائے گا، لوگ قوالی کہیں تو وہ قوالی گائے گا، وہ لوگوں کی چاہت پوری کرتا ہے اور ان سے واہ واہ اور ان کی داد چاہتا ہے. دائی ایسا نہیں ہوتا ہے، دائی طبیب کی طرح ہوتا ہے. طبیب، ڈاکٹر جس کو ہم کہتے ہیں، پیشنٹ جب اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کو دوائی دیتا ہے، وہ کڑوی دوائی ہوتی ہے. پیشنٹ کتنا ہی منہ ٹیڑھا کرے، وہ کہتا تم کو یہ کھانا پڑے گا، اس میں تمہاری بھلائی ہے. بلکہ بعض اوقات اس کو انجیکشن بھی دینا پڑتا ہے جو کہ پیشنٹ پسند نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر کا مقصد علاج ہوتا ہے، ڈاکٹر کا مقصد داد اور واہ واہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے اس کو ایسا کام بھی کرنا پڑتا ہے جو پیشنٹ بعد نخواستہ قبول کرتا ہے، اس کو پسند نہیں آتا ہے، لیکن وہ بتاتا ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے. تو یہ بنیادی چیز یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ دائی کا کام لوگوں کو خوش کرنا نہیں ہے، دائی کا کام لوگوں کی اصلاح کرنا ہے. یہ بنیادی فرق اگر آدمی یاد رکھے تو اس کے لیے معاشرے میں پیش آنے والی تکلیف برداشت کرنا آسان ہوتا ہے. اب دیکھیں، ایک پاگل خانے کا ڈاکٹر ہے، اب مریض کا علاج وہ کر رہا ہے، اب اس ڈاکٹر کے وہ بال نوچے گا، اس کے کپڑے پھاڑے گا، اس کو لات مارے گا، لیکن وہ ڈاکٹر کیا کرتا ہے، وہ اس کی بات سے متاثر نہیں ہوتا ہے. کہتے پاگل ہے، پاگل ہی حرکت کرے گا اور کیا کرے گا. میں ڈاکٹر ہوں، میرا کام ہے اس کی تکلیف برداشت کرنا اور کسی طرح سے اس کا علاج کرنا. تو وہ اس کی ان حرکتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے علاج پر اپنا دھیان دیتا ہے. یہ بات ہم کو بھی کرنا چاہیے کہ اگر معاشرے میں ہماری مخالفت ہو رہی ہے، لوگ جہالت کی حرکتیں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ہم اس پر صبر کریں اور ہم حکمت کے ساتھ اس کا علاج کریں، ایسا قدم اٹھائیں جو ان کی ہدایت کا اور دعوت کی حفاظت کا ذریعہ ہو، ہم ایسا قدم اٹھائیں جو ان کی اصلاح کا اور دعوت کی حفاظت کا ذریعہ ہو، حکمت والا طریقہ اپنائیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اللہ نے اس بات سے پہلے آپ دیکھیں کیا کہا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کی آیتیں جو میں نے ابتدا میں پڑھی ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ یہ کام استقامت والوں کے لیے ہی ہے، کیونکہ دعوت سے پہلے استقامت ہے، دعوت سے پہلے ثابت قدمی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب ہے پھر وہ اسی بات پر جم گئے اور انہوں نے ٹیڑھا پن اختیار نہیں کیا، سیدھے چلتے رہے، تتنزل عليهم الملائكه تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اہل علم نے کہا کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور اس وقت میں کہتے ہیں الا تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف مت کرو، غم مت کرو، وابشروا بالجنت التي كنتم توعدون، بلکہ اس جنت کی خوشخبری سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا، اب تک صرف وعدہ سنتے آئے، اب خود جنت دیکھنے کا موقع آیا ہے، جنت میں داخلے کا موقع آیا ہے۔ نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، اس جنت میں جس میں تم جانے والے ہو اس میں وہ سب کچھ ہے جس کی تم چاہت کرو اور اس میں وہ سب کچھ ہے جو تم مانگو، نزلا من غفور الرحیم، یہ بڑے مغفرت کرنے والے رحم کرنے والے رب کی طرف سے مہمانی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے دعوت کو ذکر کیا ہے، معلوم یہ ہوا کہ استقامت پہلے ہے اس کے بعد دعوت ہے، اگر استقامت ہی نہ ہو تو پھر دعوت کہاں سے آئے گی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اس سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، پھر اس کے بعد اخیر میں اللہ نے کہا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، برائی بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، تم برائی کو اس چیز سے دفع کرو جو اس کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہو، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، تو تم دیکھو گے کہ تمہارے اور جس کے بیچ میں دشمنی بنی ہوئی تھی وہ تمہارا بہت ہی قریبی دوست بن گیا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ چیز انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بہت صبر والے ہیں، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ چیز انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بہت بڑی قسمت والے ہیں۔ تو ان آیات، یہ آیات آپ دیکھیں، اس کو آپ سورۃ العصر سے ملا کے دیکھیں، یہ اسی کی تفسیر ہے، سورۃ العصر اختصار ہے، یہ زیادہ اس کی تفصیل ہے کہ ایمان اور عمل صالح اور اس پر استقامت، پھر اس کی دعوت اور صبر، یہ چاروں چیزیں کہاں ہیں، سورہ عصر میں آپ کو ملیں گی کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہاں پر وہی بات بیان کی گئی ہے کہ ایمان پر جمع رہنا، نیک عمل کرنا، اس کی دعوت دینا اور دعوت میں آنے والی چیزوں پر صبر کرنا، یہ چار چیزیں بنیادی چیزیں ہیں جو کامیابی کے لیے ضروری ہیں، اس کے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایمان کا کمال جس میں علم اپنے آپ شامل ہے، کیونکہ ایمان علم کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا بلکہ دین کا کوئی شعبہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے، تو ایمان کا کمال عقیدے اور منہج کی ستھرائی، دوسرے عملی اعتبار سے عملی نمونہ لوگوں کے لیے بننا اچھائی کا، یہ نہیں کہ صرف آدمی باتیں کرے اور عمل نہ کرے، اس کا عمل خود اس کی دعوت کا ایک شعبہ ہو، تیسرا یہ کہ پھر وہ زبان سے بھی لوگوں کو حق کی وضاحت کرے، وتواصوا بالحق، اور پھر اس میں ظاہر بات ہے کہ تکلیف پیش آئے گی تو اس تکلیف میں اس پر صبر کرے، اس سے ہمت ہار کے بیٹھ نہیں جائے، اس سے فرسٹریشن کا اور جھنجھلاٹ کا شکار نہ ہو، اس میں غصے میں آ کے کچھ بھی الٹی سیدھی حرکتیں نہ کرنے لگے، اصول توڑنا نہ شروع کر دے، بلکہ اس کے باوجود صبر کرے اور وہی کرے جو شریعت کا، دعوتی اصولوں کا، قرآن و سنت کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان کامل کی اور عمل صالح کی اور دعوت حق کی اور اس پر صبر کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم. اللہ رب العالمین ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے, آپ لوگ سب اس میں تشریف لائے اور اس میں اس مجلس کا انعقاد کیا. یہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی شرف کی چیز ہے کہ آپ لوگوں نے اس مجلس میں مجھ کو بولنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائے, اور جو مسائل ہیں ہم سب کے مسائل ہیں, ہر علاقے میں دعوت کے لیے آج مسائل ہیں, تو ان مسائل میں ہم سب کو جمنے کی اور دعوت حق کی ترویج کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں سوال ہے کہ شیخ محترم, چند لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہندوستان میں کوئی عالم نہیں ہے اور پوری دنیا میں صرف چند عالم ہیں, لہذا کسی کی بات سننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ کوئی بڑا عالم اس کی تصدیق کرے, خاص طور پر وہ لوگ شیخ ربیع کا حوالہ دیتے ہیں. آپ سے التماس ہے کہ کیا ایسے لوگوں کا خیال صحیح ہے کہ ہندوستان کے کسی عالم کا کوئی اعتبار نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے کہ ہندوستان کے کسی عالم کا اعتبار نہیں. ہندوستان میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں اور آج بھی علماء موجود ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ شیخ وسیع العباس وغیرہ ہندوستان آتے ہیں اور علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں. انہوں نے کبھی اس طرح سے نہیں کہا, حالانکہ وہ بھی ایسے علماء میں سے ہیں جو شیخ الالبانی کے ساتھ بیٹھے ہیں, شیخ بن باز کے خاص وہ قریبی تھے. تو اس طرح کی بات بولنا یہ میں نہیں سمجھتا کہ خود شیخ ربیع بھی کہتے ہوں گے. تو بہت سارے لوگ اپنے استاذ کی بات نقل کرنے کی بجائے اپنا اجتہاد اس کا قول بنا دیتے ہیں, تو مصیبت یہ ہوتی کہ بہت سارے لوگ اپنے فہم کو کسی کا قول بنا دیتے ہیں. شیخ ربیع کا میرے علم میں کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ صرف شیخ ربیع یا بعض علماء ہی مستقل عالم ہیں, باقی ہندوستان میں عالم نہیں ہے. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں, بلکہ شیخ عثیمین وغیرہ اور جتنے بھی بڑے علماء ہیں انہوں نے ہر علاقے کے علماء کے تابع لوگوں کو کیا ہے, کیونکہ ہر علاقے میں, ہر شہر, گاؤں یا ملک میں وہاں کے علماء ہوتے ہیں جو وہاں کے حالات کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں اور شریعت کا انطباق یا اس کی تطبیق وہاں پر زیادہ بہتر طور پر کرتے ہیں. لہٰذا اس طرح کی باتیں کرنے سے علماء کی ناقدری بھی ہوتی ہے اور عوام میں آزاد روی کا مزاج بنتا ہے. اگر آپ بول دیں ہندوستان میں کوئی عالم نہیں ہے, تو اس سے یہ ہونے والا نہیں ہے کہ لوگ شیخ ربیع کے پاس جا کے دین سیکھیں. اس سے ہوگا یہ کہ لوگ اپنے طور پر کچھ بھی نتائج لے کر دین پر چلنا شروع کر دیں گے, خود مجتہد کی سیٹ پر بیٹھ جائیں گے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے, علماء کے تابع لوگوں کو کرنا چاہیے. رہا یہ مسئلہ کہ شیخ ربیع یا فلاں عالم کی تصدیق کے بعد ہی کوئی آدمی بات کر سکتا ہے, تو ایسا صحیح نہیں ہے. یہ اپنی جگہ درست ہے کہ علماء کی رہبری میں انسان کو رہنا چاہیے اور جو بھی دعات ہیں وہ آزاد نہ ہوں اور وہ فتوی کے میدان میں نہ داخل ہوں جبکہ علماء موجود ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دین کی بات کرنا چھوڑ دیں. اسی لیے شیخ عثیمین نے صاف الفاظ میں کہا ہے, جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا دعوت کے لیے آدمی کا عالم ہونا ضروری ہے, انہوں نے کہا کہ دعوت کے لیے آدمی کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے, البتہ جس چیز کے بارے میں دوسروں کو بتا رہا ہے اس چیز کو اچھی طرح سمجھا ہوا ہو, بس اتنی شرط اس کے لیے ہے. سامنے والے قرآن و حدیث کی دعوت دینے پر غصہ کرتے ہیں, اب ہمارا دعوت کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, اگر سامنے والے یا جو بھی لوگ ہیں اگر وہ قرآن و حدیث کی دعوت پر ناراض ہوتے ہیں, تو ہم ان کے لیے کوئی دوسری کتاب تورات اور انجیل نہیں لا سکتے ہیں. جو دین ہمارا ہے وہی دعوت ہم کو دینی پڑے گی. ہاں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے انداز میں سختی تو نہیں ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان کو ایسے طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ جس سے وہ زیادہ دور ہو رہے ہیں. کبھی کبھی بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی بولتا حق بات ہے لیکن اس کا انداز جو ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے. تو انداز کا بھی بہت اہم اس میں رول ہوتا ہے کہ ایک آدمی غلط انداز سے صحیح بات اگر کہے اس سے فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوتا ہے, لوگ متنفر ہوتے ہیں. اس لیے ہم کو ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے جس سے لوگوں کے دل میں بات اترے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم دونوں جب جاؤ گے فرعون کے پاس تو فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى, تو تم فرعون کے پاس جاؤ گے تو اس سے نرم بات کرنا, بہت ممکن ہے کہ وہ نصیحت قبول کرے, غور و فکر کرے یا اللہ سے ڈرنے والوں میں شامل ہو جائے. تو نرم بات سے لوگوں کے کا نفس نہیں جاگتا ہے, سخت بات کرنے سے, ذلیل کرنے سے, کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے اس کی انا جاگتی ہے, اور جب آدمی کی انا جاگ جاتی ہے تو بات کو قبول نہیں کرتا ہے، غصے کا ڈانٹ کا جواب ڈانٹ سے اور غصے سے بلکہ پتھر سے بھی دینا شروع کرتا ہے۔ لہذا ہم اگر کسی سے دین کی بات کریں تو قرآن سنت ہی کی بات کریں، لیکن اس میں نرمی اختیار کریں تاکہ سننے والے کا دل اس کو قبول کرے، اس کو ایسا نہ لگے کہ مجھ کو ذلیل کر کے مجھ کو دین دیا جا رہا ہے۔ اگر ایسا اس کو محسوس ہوتا ہے تو کبھی بات نہیں مانے گا۔ سوال ہے کہ تبلیغ جماعت والے اپنی مجالس میں شرکت کرنے کی اور جماعت میں نکلنے کی دعوت دینے کے لیے گھر میں آتے رہتے ہیں، ان کو سمجھانے کا ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اگر دیکھیے تبلیغی جماعت والے یا کوئی بھی جماعت والے اگر ہم کو اپنی مجالس میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں تو آپ ان کے سامنے اپنا برنامج پیش کریں، اپنا پروگرام پیش کریں۔ کہیں گے دیکھیے ہمارا فلاں دن یہ ہوتا ہے، فلاں دن یہ پروگرام ہوتا ہے، فلاں دن تفسیر ہوتی ہے، فلاں دن حدیث کا درس ہوتا ہے، ہمارا ہفتے بھر کا یہ نظام ہے، لہذا ہم لوگ خود ہی اتنے مصروف ہیں کہ ہم دوسرے مجلسوں میں نہیں آ سکتے ہیں، بلکہ ہم لوگ ہی آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ آپ جیسا وقت آپ کے پاس ہے تو آپ ہمارے مجلس میں آیا کیجئے، آپ کے یہاں ہمارے باتیں کی ہیں، آپ آئیے، وہاں بھی آپ قرآن حدیث کی بات کرتے ہوں گے اور یہاں بھی ہم قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، تو ہم لوگ یہاں آلریڈی مصروف ہیں، ہمارے عالم صاحب ہم کو پڑھاتے ہیں اور ہم اس کو سنتے ہیں، تو آپ بھی کبھی موقع ملے تو آئیے، ہم کو تو کہیں اور جانے کے لیے وقت نہیں ملتا ہے، صاف ستھری اتنی بات ہے۔ آپ ان کے ساتھ لے کر بیٹھو گے ان کو کہ تمہاری یہ غلطی ہے وہ غلطی ہے، آپ جانتے ہو اس میں کہیں گاڑی پہنچنے والی نہیں ہے، اور اس میں جھگڑا شروع ہو کے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو غلط بولو تاکہ وہ کچھ شور شرابہ شروع کر دیں۔ ہاں جو آدمی واقعی علم رکھتا ہے اور شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ بتاتا ہے کہ دیکھیے بھائی آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھی بات ہے، آپ لوگ گاؤں گاؤں دیہات دیہات جاتے ہو اور بہت آپ کے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں اور آپ کی قربانیاں ہم اس کو سمجھتے ہیں، لیکن بس کچھ باتیں ہیں جن سے ہمارا دل مطمئن نہیں ہے، اگر آپ اس کی وضاحت کر دو یا اس کی اصلاح کر دو تو ہم لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان چیزوں کی اصلاح کر لو۔ اگر وہ مانتا ہے تو ٹھیک، اگر وہ بحث پر آتا ہے آپ کہیں نہیں میرا کام تھا، آپ نے پوچھا میں نے بتایا، اگر آپ مجھ سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں تو مجھ کو کوئی جھگڑا آپ سے نہیں ہے، آپ اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس آلریڈی ایک پروگرام ہے، اگر ہم خالی ہوتے تو اور بات تھا، ہم آتے بھی اور نہیں بھی آتے، لیکن اب ہمارے پاس ایک اچھا خاصا کام ہے، وہ چھوڑ کے آپ چاہو گے کہ میں آپ کے ساتھ آؤں؟ کیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا چھوڑ کے میرے پاس آؤ؟ نہیں، تو آپ بھی مجھ کو مت بلاؤ، یہ پہلے لیول پہ ہے۔ ہاں جب بعد میں واقعی طاقت ہو جائے ہماری دعوت کی تو ہم ہاتھ پکڑ کے ان کو بول سکتے چلیے ہمارے ساتھ آئیے، چھوڑیے یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ ابھی ماحول میں پورا غلبہ اس ذہن کا ہوتا ہے، اب ہم ایسا کریں گے تو لوگ مار پیٹ تک آ جاتے ہیں اور پریشانی کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹ کا کورس اسلام میں جائز ہے یا نہیں، جس میں انٹرسٹ وغیرہ کا لکھنے پڑھنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھیے اکاؤنٹس وغیرہ کا علم حاصل کرنا غلط نہیں ہے، اس لیے کہ کسی بھی کمپنی میں چاہے ہندوستان میں ہو یا باہر ہو، اکاؤنٹس مینٹین کرنے کے لیے جو قواعد آج دنیا میں چلتے ہیں انہی قواعد کے تحت اکاؤنٹس لکھے جائیں گے، ڈیبٹ کریڈٹ اور وہ سارے معاملات اس کے جو ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم سود سے بچیں، سود سے بچتے ہوئے ہم وہ سارے معاملات کریں، لیکن اکاؤنٹس فی نفس ہی غلط نہیں ہے، اکاؤنٹنٹ بننا یا اس کے بارے میں علم حاصل کرنا خود غلط نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس کا علم حاصل کرنے کے بعد میں ہم یعنی اس چیز سے بچیں جو اسلام میں حرام ہے، سود کے معاملات سے ہم بچیں۔ اب کیسے بچے وہ ہر آدمی کے اوپر ہے، وہ اپنی ترکیب نکالے، کوئی آدمی زبردستی کوئی اس سے کچھ کرانا چاہے تو اپنے آپ کو کس طرح سے بچا لیتا ہے، اس میں بھی اپنے آپ کو ویسے بچانا چاہیے۔ پانچ دوستوں میں ایک سلفی ہے اور چار قرآن و حدیث سے دور ہیں، اب ان کو دعوت کی شروعات کیسے کی جائے؟ دیکھیے اگر قرآن و حدیث سے لوگ دور ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان اللہ کی عظمت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا انکار کرتا، یہ ایک بہت اچھی ہمارے حق میں یعنی ایک اچھی بات ہمارے پاس ہے، ہمارے حق میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم ایسی چیز کی دعوت نہیں دے رہے ہیں جس کو مسلمان نہیں مانتے۔ جتنے بھی فرقے ہیں ان میں مشترکہ طور پر یہ بات ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو شافعی حضرات مانتے تو ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے ہیں، اور امام شافعی کو اگرچہ حنفی حضرات مانتے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مانتے ہیں۔ تو ہم کسی ایسی شخصیت کی طرف دعوت نہیں دے رہے ہیں جن کو امت کا بعض مانتا ہو اور بعض نہیں مانتا، یہ ہمارے لیے خوشی کی چیز ہے اور دعوت کی تقویت کے وسائل میں سے ہے۔ کہ ہم ایسی شخصیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں جس پر ساری امت متفق ہے اور سب مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کو نہیں مان کے کون آدمی مسلمان بنتا ہے؟ تو اللہ اور اس کے رسول کو سبھی مانتے ہیں، لہذا اللہ کی عظمت بیان کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی عظمت بیان کرنا، پھر اللہ کی بات اور رسول کی بات بیان کرنا، اس کو ماننے کی طرف لا سکتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی امام کی تردید کریں کہ آپ لوگ کیا شافعی ہو، آپ لوگ گمراہ ہو، آپ لوگ حنفی ہو، آپ لوگ گمراہ ہو، اس طرح سے بات کام نہیں بنے گا۔ کسی کی تردید سے اس کے دل کو نہیں جیتا جاتا ہے، اس کو آپ جو مسلمات ہیں اس کے نزدیک، جس کو وہ خود مانتا ہے، آپ اس کو بنیاد بنا کر آگے کی بات اس سے کرو۔ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ ہے، اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، اللہ کی بات حق ہے، کیا آپ اس میں شک کرتے ہو؟ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کو سب سے زیادہ سمجھتے تھے، آپ اس کو مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے وہی قرآن کا مقتضا ہے، آپ یہ مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہو۔ تو دیکھیے، رسول نے یہ کیا ہے۔ تو آدمی کے لیے سیڑھی کی طرح اس کو بات کرنا چاہیے، ہم لفٹ کی طرح یا چھلانگ کی طرح بات کرتے ہیں، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایک ایک لیول اس کو منواتے جاؤ گے تو پھر آخری بات وہ مانے گا، لیکن آپ اچانک بولو گے یہ سب چھوڑو اور قرآن حدیث پہ آ جاؤ، اس کو لگے گا تم سے زیادہ تو امام شافعی سمجھتے تھے قرآن کو۔ لیکن آپ لیول بائی لیول اس کو سمجھاؤ گے کہ اگر علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو اللہ نے کیا بتایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، جب آپس میں تم میں اختلاف ہو تو اختلاف کے حل کو اللہ نے علماء کی طرف پھیرنے کی بات نہیں کہی بلکہ کتاب و سنت کی طرف پھیرنے کی بات کہی۔ تو اس طرح سے آپ اس کو یعنی موقع دیکھ کر کہ کیسا آدمی ہے، کیا سمجھے گا، علمی ذہن ہے یا عام آدمی ہے، آپ کو اس موقع کو دیکھ کر بات سمجھانا ہے، موٹی موٹی بات آپ اس کو سمجھائیں۔ اگر علمی مزاج کا آدمی ہے تو اس کو آپ علمی انداز میں سمجھائیں، لیکن خاص بات اس میں یہی ہے کہ ہم لوگ سرے سے علماء کا انکار کرنے کے انداز میں بات نہ کریں۔ چھوڑو چاروں اماموں کو، ایک امام کو پکڑو، سب سے بڑے امام، کوئی نہیں مانے گا اس بات کو، کہے گا ٹھیک ہے آپ امام بخاری کو چھوڑو، ہم اس کے جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو ہم ایسے انداز میں بات کریں کہ جس میں سارے علماء کی قدر ہو، اور اس کے بعد میں کتاب و سنت کی اہمیت ان پر فوقیت رکھتی ہے، اس کو سامنے رکھا جائے۔ ہم کو کسی کی تردید کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھنا، ہم ائمہ کو ماننے والے لوگ ہیں، انکار کرنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن ترجیحات کا مسئلہ یہاں پر ہے، تو ہم اس کو سمجھائیں، اس انداز میں اس کو سمجھائیں۔ سوال ہے کہ بعض حضرات سر کا مسح سر کے بعض حصے پر کرتے ہیں، سر کے مسح کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا سر کے 3/4 حصے کا مسح کرنا کافی ہے؟ دیکھیے، اس میں مشہور اختلاف ہے امام شافعی اور امام مالک کے درمیان۔ امام شافعی کے نزدیک جو ہے وَمْسَحُ بِرُؤُوسِكُمْ میں جو با یہاں پر ہے، بِرُؤُوسِكُمْ سے کہتے ہیں بعض بھی کافی ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض انہیں کہا کہ کچھ بال بھی اگر آ جائیں تو بھی کافی ہے، تو وَمْسَحُ بِرُؤُوسِكُمْ ہے، وَمْسَحُ رُؤُوسَكُمْ نہیں ہے۔ تو اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ سر کا بعض بھی کافی ہے۔ مزید اس میں ان کی طرف سے استدلال یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح شروع کیا، بالوں پر کیا، اور اس کے بعد اپنے امامے پر اس کی تکمیل کی۔ اس سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اس سے بھی معلوم ہوا کہ پورے سر کا مسح نہیں ہوا، بعض حصے کا ہوا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے سر کا مسح ضروری ہے، اور وہ شروع سے اخیر تک کے مسح کے قائل ہیں، پورے سر کے مسح کے قائل ہیں، اور ان کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسح کیا سر کا، تو آپ سر کے آگے سے لے کر پیچھے تک ہاتھ آپ دونوں ہاتھ لے گئے، یہاں پر گدی جس کو کہتے ہیں، جہاں پر بال ختم ہوتے ہیں، پھر یہاں سے واپس لوٹا کر آپ نے جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پر آپ آئے۔ اور بعض روایتوں میں صدغیث کا لفظ بھی ہے کہ جہاں پہ کن پٹیوں کا بھی مسح آپ نے کیا۔ تو سنت طریقہ یہی ہے کہ آدمی امامہ نہ باندھے ہوئے ہو تو پورے سر کا مسح کرے۔ کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر امامے کے تھے اور آپ نے سر کے بعض حصے کا مسح کیا ہو، آپ نے سر کے پورے حصے کا، پورے سر کا مسح کیا ہے۔ سنت اسی کو ہم کہتے ہیں، لہذا صحیح طریقہ یہی کہ پورے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ سوال ہے کہ ہندوستان کے حنفی اور شافعی حضرات عقیدے میں کس امام کی تقلید کرتے ہیں اور کیوں؟ کیا امام ابو حنیفہ اور امام شافعی صحیح نہیں کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، اور اگر صحیح تھا تو ان کی تقلید کرنے والے عقیدے میں ان کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ بھی بہت ہی بدقسمتی کی چیز ہے کہ آج ہندوستان میں جو ہمارے حنفی شافعی اور جو بھی بھائی ہیں، عام طور سے یہی دو ہیں یہاں پر، تو یہ تین ٹکڑوں میں بٹے ہوئے دین کے سلسلے میں ہے. بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ اور سارا جھگڑا اسی پر ہے کہ ایک امام کی تقلید کرنا چاہیے، لیکن واقعتاً ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ حنفی حضرات عقیدے میں ابو منصور ماتوریدی کے مقلد ہیں، شافعی حضرات ابو الحسن اشعری کے مقلد ہیں، یہ دیوبند کے منشور میں لکھا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ فقہی اعتبار سے دیکھیں گے تو حنفی حضرات امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور شافعی حضرات امام شافعی کے مقلد ہیں. پھر تیسرے مرحلے میں آپ آئیے، تیسرا ٹکڑا تزکیہ نفس کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو بعض اس میں سے چشتی ہیں، بعض قادری ہیں، بعض نقشبندی ہیں، بعض سہروردی ہیں. تو دین کے تین شعبے، عقیدہ، فقہ اور تزکیہ نفس، ان تینوں اعتبار سے تین الگ الگ کی تقلید ہو رہی ہے. تو اس سے یعنی ایک کی تقلید کرنے کا مفروضہ ہی غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک ہی کا ہونا چاہیے. پھر قیامت کے دن جو امام یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ اس دن ہر ایک کو اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو یہ جو آیت پیش کی جاتی پھر یہاں یہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے کہ آپ کو فقہ کے امام کے پیچھے بلایا جائے گا، عقیدے کے امام کے پیچھے بلایا جائے گا، یا آپ کو تزکیہ نفس کے امام کے پیچھے بلایا جائے گا، کیونکہ تین تین تو امام آپ بنا کے رکھے ہیں. تو یہ بہت بدقسمتی کی چیز ہے جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم عقیدے میں حنفی نہیں ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ حنفی حضرات عام طور سے عقیدے میں ماتوریدی ہیں اور فقہ میں حنفی ہیں، اور تزکیہ نفس کے اعتبار سے جیسے پیری مریدی کا معاملہ ہے، وہ چاروں میں سے کوئی ایک ہوتے ہیں، کوئی نقشبندی ہوتا ہے، کوئی چشتی، کوئی قادری، کوئی سہروردی، اور بعض باہر جو ہیں بعض شاذلی وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو یہ اس طرح کی تین تقسیم اس میں ان لوگوں میں پائی جاتی ہے. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم کو عقیدے میں بھی ایک امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں، فقہ میں بھی کافی ہیں، اور اسی طرح سے تزکیہ نفس میں بھی کافی ہیں. تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ایک ہی امام کے پیچھے قیامت کے دن بھی آ سکتے ہیں. ہم کو سوچنا نہیں پڑے گا کہ آج ہم کس کے پیچھے چلے جائیں، عقیدے والے کے پیچھے، فقہ والے کے پیچھے، یا تزکیہ والے کے پیچھے. قیامت کے دن کوئی مسئلہ اس طرح سے ایک سلفی کے لیے، اہل حدیث کے لیے نہیں ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یوم ندعو کل اناس بامامہم اس آیت کے تحت یہی بات کی ہے کہ بعض سلف کا کہنا ہے کہ یہ آیت اہل الحدیث، اصحاب الحدیث کے لیے بہت شرف کی چیز ہے، بلکہ سب سے بڑا شرف ہے کہ قیامت کے دن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیت میں ہوں گے، اس لیے کہ ان کا کوئی امام نہیں سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. سوال ہے کہ اہل حدیث کی مسجد کے ہوتے ہوئے اہل بدعت کے پیچھے عیدین کی نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جہاں تک کہ بدعتی کے پیچھے نماز کا مسئلہ ہے، چاہے وہ عید کی ہو یا غیر عید کی ہو، تو ظاہر ہے کہ جب ایک امام صحیح موجود ہے، کتاب و سنت کا عامل ہے اور عقیدتاً و عملاً بھی صحیح ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ ایک آدمی ایسے ہی امام کے پیچھے پڑھے. لیکن یہاں یہ مسئلہ ہے کہ کیا ایک بدعتی امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. تو آپ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، یا جتنے بھی ہمارے اکابر علماء ہیں، شیخ بن باز ہیں، شیخ الالبانی ہیں، شیخ عثیمین وغیرہ ہیں، ان سب کا فتویٰ، شیخ صالح الفوزان کو آپ دیکھیں، ان تمام کا فتویٰ یہ ہے کہ بدعتی اگر امام ہو، اگر ہماری قدرت ہے تو ہم اس امام کو تبدیل کر کے دوسرا امام اس کی جگہ رکھیں، جیسے مسجد کے ٹرسٹی ہوتے ہیں، یا اگر صحیح امام اور مسجد ایسی ہے جہاں پر صحیح امام ہوتا ہے وہاں ہم نماز پڑھیں. لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ایسے امام کے پیچھے پڑھنا پڑتا ہو تو ایسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہوتی ہے، بدعتی امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، لیکن کراہت کے ساتھ میں، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے قبلے کی طرف تھوک دیا، آپ نے فوراً صحابہ سے کہا امام کو بدل دو، اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی. تو یہ چیز بتاتی ہے کہ امام اگر غیر شرعی چیزوں کا مرتکب ہو تو اس کو بدل کر دوسرا امام اس کی جگہ رکھنا چاہیے. لیکن یہ کہ اگر کچھ مجبوری کی وجہ سے ایسے امام کے پیچھے اگر آدمی پڑھتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس میں کراہت، اس لیے کہ ایسے امام کو نہیں رکھنا چاہیے. تو جہاں تک کہ نمازوں کا معاملہ ہے، یہ صرف عیدین کے بارے میں نہیں بلکہ ساری نمازوں کے لیے ہے، اور بہتر یہ کہ ہماری اپنی عید کی نماز ہو، لیکن علاقائی اعتبار سے آپ دیکھیں، کیونکہ وہ علاقہ جہاں لوگ رہتے ہیں اس میں سب مل کے مشورہ کریں کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. یہ ایک مسئلہ ہے کہ ہر نماز کے لیے ایسا امام ہونا چاہیے جو قرآن و سنت پر عامل ہو، صحیح منہج کا ہو. سوال ہے کہ بھٹکلی معاشرے میں اہل حدیث کی دعوت سے متنفر کرنے کے لیے بیان بازی، پوسٹر بازی اور مختلف پمفلٹ سے عوام میں بدگمانی کی جا رہی ہے، پیدا کی جا رہی ہے، کیا علماء حق کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کا رد کیا جائے؟ دیکھیے نہ صرف بھٹکل میں بلکہ سارے ملک میں ہندوستان میں اس وقت ایک ہوا بنی ہوئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ 2000 یا 2001 میں جو تحفظ سنت کے نام سے جو بھی کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد کتاب شائع کیے گئے اور ایک خاص ماحول بنا تھا، تب علماء کے بیچ میں وہ چیز محسوس کی جا رہی تھی اور اس سے اتنا ارتعاش پیدا نہیں ہوا تھا، اتنا اس کی وجہ سے ماحول نہیں گرمایا گیا تھا، تھوڑی وقتی طور پر وہ بات ہوئی تھی، لیکن اس کی بازگشت اب سنائی دے رہی ہے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کیونکہ اس کے بعد اور کام بڑھ گیا اہل حدیث کا، اور لوگوں نے جن کو اہل حدیث کا تعارف نہیں تھا انہوں نے بیچاروں نے کرا دیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کو بھی قبول کرے، اور اس کے بعد اب ایسا ہوا ہے کہ اب ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے، مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے ہمارا اوڑھنا تو چھین لیا، اب بچھونا بھی چھین رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بہت سارے حنفی، دیوبندی اور بریلوی جو بھی حضرات ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث ہماری جگہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم کو کسی کی جگہ نہیں چاہیے، ہم کو کسی پہ قبضہ کرنا نہیں چاہیے اور نہ ہماری ایسی کوئی نیت ہے، ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کا قبضہ ہو، ہماری زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا قبضہ ہو جائے، ہماری یہ دعوت ہے۔ پھر کس کی مسجد، کس کا گھر، کس کا بازار، ہم کو اس سے کچھ مطلب نہیں ہے، سب اپنی اپنی جگہ خوش رہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات عام ہو، ہر مسلمان جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی بات کی روشنی میں اپنی زندگی کے فیصلے کرے۔ اس میں علماء کی مخالفت ہماری نہیں ہے، ائمہ کی مخالفت ہماری نہیں ہے، ان سے استفادہ سے ہم منع نہیں کرتے ہیں۔ ہماری کتابیں آپ دیکھیں، جو بھی لوگ اگر غیر اہل حدیث ہیں وہ لوگ اہل حدیث کی کتابیں دیکھیں، اس میں اماموں کے نام ذکر کر کے ان کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، ان کا یہ قول ہے، ان کا یہ قول ہے، ان کا یہ قول ہے، تو ان کی تحقیقات سے ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہم کسی ایک کی تقلید نہیں کرتے ہیں، نہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کا جو ماحول بنا ہوا ہے، اس سلسلے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم ان چیزوں کا جواب نہ دیں جو بے فائدہ چیزیں ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک غیر مشہور آدمی مشہور ہونے کے لیے اہل حدیث پر تنقید کرتا ہے، پھر ہم جب اس کا جواب دینے لگتے ہیں تو اس کو بھی عزت ملتی ہے اور اس کو چندے بھی ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا ہم سرے سے جواب نہ دیں جو غیر علمی لوگ ہیں۔ گالی گلوج اگر کوئی کرتا ہے تو ہم کو اس کی جواب کا، گالی کا جواب گالی سے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں، چیزیں چیخ چیخ کر اسی طرح سے مر جاتی ہیں جب اس کا جواب نہ دیا جائے، تو ہم اس کو مرنے کا موقع دیں۔ دوسرے لوگ یہ ہیں کہ جو واقعی علمی انداز میں تحقیق کر کے حدیث، اس کی سند اور فقہی یا تفسیر وغیرہ کے اعتبار سے کچھ پیش کریں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے ہم ان کی شخصیت پر تنقید نہ کریں کہ دیکھیے یہ فلاں صاحب ہیں، یہ ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں۔ ہم کو کسی کی شخصیت سے کوئی مطلب نہیں، ہم ذاتیات پر بات نہیں کریں گے۔ البتہ کوئی آدمی کچھ لکھتا ہے ایسی چیز جو واقعی قابل لحاظ ہے، تو پھر علمی انداز سے، پیار محبت کے انداز میں کہ ہمارے محسن نے ایسا ایسا لکھا ہے کہ اہل حدیث یہ نہیں مانتے، امام شافعی کو نہیں مانتے ہیں، یا فلاں چیز نہیں مانتے ہیں، فلاں آیت اور حدیث نہیں مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں لیکن اس کا یہ معنی، اس لیے کہ سر آپ نے یہ معنی بیان کیے ہیں، آپ نے یہ معنی بیان کیا لیکن یہ معنی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ہی کے امام کے نزدیک ایسا ہے۔ تو اس طرح سے آپ علمی انداز میں اتنا اچھا اس کے سامنے استدلال کریں کہ وہ خاموش اپنے آپ ہو جائے اور وہ کتاب جس کے بھی پاس جائے وہ کہے کہ بات تو بالکل درست ہے۔ لیکن اگر ہم اس کے اندر سخت انداز اپنائیں کہ پہلے اپنا قد ناپو پھر ہمارے خلاف لکھو، اب اس طرح کا انداز اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو اس میں پھر وہ گالیوں پہ آ جائے گا اور لوگوں کو بھڑکائے گا، کیونکہ کوئی بھی آدمی اپنے عالم کی بے عزتی برداشت نہیں کرتا ہے۔ جو بھی غیر حدیث حضرات عام طور سے ہوتے ہیں، تنقید برداشت کرنے کے معاملے میں وہ شیشے کی طرح ہوتے ہیں، وہ بالکل برداشت نہیں کرتے ہیں، ان کے علماء کی عزت بہت زیادہ ان کے یہاں ہوتی ہے۔ لہٰذا کوئی آدمی اگر ان کے عالم کو سختی سے کچھ لکھتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لکھنے والے نے صحیح بات لکھی کہ غلط لکھی، وہ غصے میں آ جاتے ہیں، اس نے لکھا کیسے ایسا۔ تو ہم ان کی عوام کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے ٹھنڈا ٹھنڈا لکھیں، لیکن ایسا لکھیں کہ جس میں دلائل اتنے مضبوط ہوں کہ باطل کی کمر ٹوٹ جائے۔ یہ دو چیزیں جمع کرنا بہت ضروری ہے۔ تو بلا شبہ علماء حق کی ذمہ داری ہے کہ جی جو چیزیں تردید کے لائق ہوں ان کو علمی انداز میں، نرمی کے ساتھ میں، دلائل کی روشنی میں رد کریں، لیکن اس کو کثرت، اس کی کثرت نہ ہو، اس کو اپنا مطلب معمول نہ بنا لیں، اس لیے کہ پھر جب جوابات اور سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو کبھی ختم نہیں ہوتا ہے, اور وہ ختم ہوتا ہے گالی گلوچ پر. سوال ہے کہ ایک شخص جانور لاتے وقت اس کی نیت غیر اللہ کی طرف سے ذبح کرنے کی تھی, لیکن ذبح کرنے سے پہلے اس کو معلوم ہوا غیر اللہ کے نام سے ذبح کرنا حرام ہے, اس نے توبہ کی, اب وہ اس جانور کا کیا کرے؟ میں سمجھتا ہوں اس کو اہل علم سے پوچھا جائے کہ ایسے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے, مقامی جو بھی علماء آپ ان سے پوچھیں. پرفیوم استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ پرفیوم کے بارے میں اختلاف یہ ہے کہ یہ نجس ہے یا نہیں, اور اصلا یہ جو اختلاف ہے یہ صورت میں ہے کہ خمر اگرچہ حرام ہے لیکن کیا خمر شراب یہ نجس ہے یا نہیں. تو بہت سارے علماء اس کے قائل ہیں کہ خمر نجس ہے, لیکن اس میں تحقیق یہی ہے کہ شراب کی نجاست کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے, اور یہی بات شیخ عثیمین وغیرہ نے کہی ہے اور عام علماء نے کہی ہے کہ خمر کی نجاست کی کوئی دلیل نہیں ہے, لہذا اس کا پینا تو حرام ہے لیکن اگر بدن پہ کہیں لگ جائے تو اس کے بارے میں دھونے کا مطلب لازمی نہیں ہے کہ دھویا جائے اس کو. اس کی ایک مثال یہ ایک وجہ یہ بھی ہے, آپ دیکھیں کہ یہ علماء میں مسئلہ معروف ہے کہ اگر شراب کا سرکہ بن جائے تو کیا وہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو عام طور سے علماء نے کہا ہے کہ اگر بنانا تو نہیں شراب کا سرکہ, لیکن اگر بن جائے شراب کا سرکہ تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ حرام نہیں ہے, کیونکہ اب اس کی حرمت ساقط ہو گئی اس میں نشہ ختم ہونے کی وجہ سے. اگر وہ نجس ہوتا تو سرکہ بھی نجس ہوتا ہے, کیونکہ شراب کا نشہ صرف زائل ہوا ہے, لیکن وہ اگر نجس تھی ناپاک تھی تو سرکہ بننے پر پاک نہیں ہو جائے گی, تو وہ ویسے بھی ناپاک رہے گی, نجاست تبدیل اس طرح سے نہیں ہوتی ہے پاکی میں. تو اگر وہ نجس ہے تو سرکہ بھی نجس ہونا چاہیے, لیکن ایسا کوئی نہیں مانتا ہے. لہذا اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ شراب یا خمر نجس نہیں ہے, اس لیے کہ جس چیز کی نجاست کی واضح دلیل نہ ہو اس کو نجس کرنا کہنا صحیح نہیں ہوگا. وہی چیز نجس ہے ناپاک ہے جس کے بارے میں نص دلیل موجود ہے, اور شراب کے بارے میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی آدمی استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, بس یہ کہ بہتر یہ کہ ادھر استعمال کرے تاکہ اذا حاک فی نفسک شیئن فضعہ, جب کوئی چیز تیرے جی میں کھٹکے تو اسے چھوڑ دے. تو کسی کو اطمینان اگر نہیں ہے اس مسئلے میں وہ اس سے پرہیز کرے یہ زیادہ بہتر ہے, لیکن اگر کوئی استعمال کرتا ہے اس کو تحقیق اس کی ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. سوال ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کا ایڈریس کیا ہے جہاں مختلف عناوین پر آپ کے بیانات دستیاب ہوں, اس کے علاوہ بعض چند مفید اور ویب سائٹ بتائیں جن سے ہمیں قرآن و حدیث کی صحیح معلومات حاصل ہوں اور ہمارے سوالات کے جواب مل سکیں. دیکھیے بہت سارے ویب سائٹس ہیں جس میں قرآن و سنت ڈاٹ کام ایک بہت اچھا ویب سائٹ ہے جس پر ہمارے سلفی علماء کی کتابیں جو پاکستان میں ہیں انہوں نے کئی کتابوں کو اسکین کیا ہے اور اسکین کر کے وہاں پہ ہزاروں کتابیں رکھی ہیں, ہزاروں جو میں کہہ رہا ہوں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں, اتنی ساری کتابیں اس پر ہیں. تو بہت ساری کتابیں جو ابھی ہم نے دیکھی بھی نہیں ہوں گی ہندوستان میں, جیسے مثال کے طور پر مسند احمد کا ترجمہ تو یہ یہاں موجود نہیں ہے لیکن اس ویب سائٹ پہ موجود ہے, یا موسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ یہ جو موسوعۃ ہے یہ بھی اردو میں موجود ہے, حالانکہ یہ عربی میں بھی ہندوستان میں بہت کم لوگوں کے پاس ہوگا. تو ایسی بہت ساری کتابیں جو اردو میں ترجمہ ہوئی ہیں یہ اس ویب سائٹ پہ موجود ہیں, تو اس سے آپ حاصل کر سکتے ہیں, جو بہت اچھا ویب سائٹ ہے. اور ہمارا جو ویب سائٹ ہے وہ islamiclectures.net, اس ویب سائٹ پر ابھی صرف بیانات ہیں, انشاءاللہ مستقبل میں دو ویب سائٹ ہم لوگوں نے اور اس کے ڈومین بک کیے ہیں, ایک ہے islamicpdfs.net جس پہ ہم انشاءاللہ ساری معتبر کتابیں رکھیں گے جو ہمارے علماء کی لکھی ہوئی ہیں یا سلف کی لکھی ہوئی ہیں, اور تیسرا ایک ویب سائٹ ہم لوگوں نے ابھی حال ہی میں ڈومین بک کیا ہے جو غیر مسلموں کے لیے ہے, islamtruth.net. اس پہ غیر مسلموں کے لیے جو مواد ہے انشاءاللہ وہ سارا جمع کر کے ہم اس میں رکھنے والے ہیں. تو یہ ویب سائٹ کی تفصیل ہے. واٹس ایپ پہ ابھی ایسا کچھ گروپ نہیں ہے, اس لیے کہ واٹس ایپ بہت محنت کا کام ہے, اس پہ ایک آدمی اگر کوئی اس پہ اپنا اکاؤنٹ اس کا بنا لے تو اس کے بعد گھر پہ جاتی کم سے کم 500 میسیجز اس کو آتے ہیں, تو جتنے متعلقین اس کے ہوتے ہیں اتنا سکون اس کا حرام ہوتا ہے, اور بہت ساری غیر متعلق چیزیں بھی اس میں آتی ہیں, جس کو بھی جہاں سے کچھ بھی ملتا ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیتا ہے. تو یہ واٹس ایپ کی بجائے ہم لوگ زیادہ تر بلیک بیری میسنجر استعمال کرتے ہیں کہ جس میں ہم کو ہماری اجازت کے بغیر کوئی ایڈ نہیں کر سکتا ہے, व्हाट्सएप पे ऐसा नहीं है, व्हाट्सएप में कोई भी हमारी गर्दन पकड़ सकता है, कभी भी हम लोगों को कोई भी मैसेज भेज सकता है, वो एसएमएस की तरह है। लेकिन मुफ्त होने की वजह से पहुंचना, जिसको पहुंचता है उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। जब मैं जाता था उसको वाईफाई में, जैसे मैं चला गया कम से कम 400-500 मैसेज उसमें आते थे। उसका नुकसान ही होता है कि कौन सा अहम है और कौन सा गैर अहम है हम फर्क नहीं कर पाते जब तक कि पूरा पढ़ न ले। कोई आदमी बहुत मुसीबत में है और हमको व्हाट्सएप पे भेजा है, हमको सब देखने के बाद मालूम पड़ेगा हाँ इसको सीरियस मामला है, इसको मदद करना चाहिए। तो उसकी बजाय एसएमएस हम लोगों को ज्यादा बेहतर लगता है। लेकिन व्हाट्सएप का इनकार नहीं कर सकते हैं, उसका बहुत बड़ा फायदा है कि आदमी रोजाना एक हदीस या कुछ बात उसमें डाल दे, तो ऐसा कोई ग्रुप अगर है तो उससे फायदा हो सकता है। इंशाल्लाह हम लोग ऐसा कुछ आइंदा सोचेंगे इंशाल्लाह करने के सिलसिले में। बहुत सारे अफराद हमारी दावत किताब और सुन्नत से मुत्तफिक हैं लेकिन वह हमारे इदारे और मस्जिद में नहीं आते। इसकी वजूहत ये बयान करते हैं कि आप किताब और सुन्नत और अकीदे तौहीद और इत्तेबा सुन्नत की तरफ दावत तो देते हैं लेकिन इसका तकाजा पूरा नहीं करते, बल्कि हम लोग मजबूरन तबलीगी शाफी इदारों और हमें तंजीमों से जोड़ना पड़ता है। मसला निकाह का मसला और कफन दफन का मसला और रोजमर्रा के आयली मसले मसायल वगैरह, ऐसी सूरत में यहाँ के इदारे के जिम्मेदारों को क्या करना चाहिए इन लोगों को हमारी दावत से जोड़ने के लिए। देखिए ये बिल्कुल बहुत अहम चीज है कि और ये ऐसे मसायल हैं जिनकी वजह से बहुत सारे लोग डरते हैं आने के लिए। जैसे कोल्हापुर में हमारे बाद अहबाब हैं, उन्होंने कहा कि देखिए हमारी मस्जिद में जनाजा नहीं है, जो जनाजा जिसमें ले जाते हैं वो नहीं है। तो अब वो लोग कहते हैं हमसे, हनफी हजरात कहते हैं ठीक है जब तक जिंदा है तब तक तुम रहो, ऐसा मरने के बाद तुमको हमारा ही जनाजा लगेगा और उस वक्त हम तुमको नहीं देंगे। तो इस तरह की जो बातें होती हैं, इस वजह से हम लोगों के लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि एक आदमी कहता है कि उसको मालूम है अल्लाह कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा। लेकिन एक नया आदमी इन चीजों को बहुत अहमियत देता है कि माशरे में अगर जनाजे के वक्त में ऐसा मसला आएगा मेरे, तो मेरे बीवी बच्चों के या मेरे वालिदैन के, तो फिर मैं क्या करूंगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस वजह से हमारी तरफ नहीं आते हैं। फिर उसमें रिश्तेदारी का मसला है, निकाह का मसला है, रजिस्टर अगर निकाह को नहीं मिलेगा तो समझते निकाह ही नहीं होगा, हालांकि रजिस्टर लाजिम नहीं निकाह के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई मस्जिद नबी में रजिस्टर नहीं रखा होता था कि बिलाल रजी अल्लाह तुम ला के देते हो, तो ऐसा कोई मामला वहां नहीं था, निकाह के लिए उसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन आज सियासी एतबार से, इस मुल्क के एतबार से, बहुत सारे कवानीन देखने के एतबार से ये जरूरत पड़ती है और लोग इसकी वजह से हो सकता है हमारे पास न आए डर के। तो हमारा अपना एक रजिस्टर निकाह का हो अगर मुमकिन है तो बहुत अच्छी बात है, हमारी मस्जिद में या हमारे इदारे में अपना जनाजा हो और गुस्ल देने वाले, तदफीन का निजाम करने वाले, वो सारे लोग हमारे पास ट्रेनिंग उनकी हुई हो और ये काम वो लोग करते हो। अगर ऐसा होगा तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग दावत से मुत्तफिक होने के बाद ये देखकर आएंगे कि हम मर भी गए कल को तो हमारा इंतजाम ये लोग कर सकते हैं, हमारी जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, हमारा कफन दफन करेंगे, हमको कोई मसला नहीं है। अगर ऐसा हमारा निजाम नहीं है तो फिर उनको सोचना पड़ेगा हम आए कि नहीं आए। लिहाजा हमारे इदारे में इन चीजों का इंतजाम होना चाहिए, बहुत बड़ा खर्चा नहीं है इसके लिए। अगर कोई मसायल नहीं है तो मकामी हजरात इस चीज को निपट सकते हैं, कोई बड़ा मसला ये नहीं है, एक रजिस्टर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सवाल है कि कोई शख्स ऐसी चीज फरोख करे जिसके बारे में उसको ये पता है कि ये चीज गैर शरी चीजों या त्योहारों में इस्तेमाल की जाती है तो इसका क्या हुक्म है। देखिए एक आदमी है अगर ऐसी चीज बेचता है जो सही काम के लिए भी इस्तेमाल होती है और गलत काम के लिए भी, तो उसके लिए ये पूछना लाजिम नहीं है कि आप इसको किस चीज में इस्तेमाल करोगे। जैसे मिसाल के तौर पर कागज है या कलम है, अब कागज के जरिए से आदमी उस पर यानी हिसाब किताब भी कर सकता है, कुरान सुन्नत की बात भी लिख सकता है और उसके ऊपर आदमी यानी गलत तस्वीर भी बना सकता है। तो एक कागज सारी चीजों का मुतहम्मिल है, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी चीज बेचने में कोई हर्ज नहीं जो असलन सही चीज के लिए है, सही काम के लिए, लेकिन गलत में भी इस्तेमाल हो सकती है। जैसे छुरी, अब सब्जी काटने की छुरी कोई ले जाए और उससे किसी का कत्ल कर ले तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो हम ऐसी चीजें बेच सकते हैं जो अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होती हैं लेकिन गलत काम में भी इस्तेमाल कोई करना चाहे तो कर सकता है। किसी आदमी को अगर गलत काम में कोई चीज इस्तेमाल करना है तो अच्छी से अच्छी चीज का भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर हमको मालूम है कि फलां चीज गलत काम के लिए ही इस्तेमाल होती है तो ऐसे में वो चीज हमको وہاں نہیں. جیسے کوئی آدمی مثال کے طور پر درگاہ کے باہر ناریل کی دکان کھول لیں, اب درگاہ کے اوپر ناریل لے کے جا کے وہ لوگ وہاں پر چڑھاوا چڑھا رہے ہیں, یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ مختص ہو گیا اس چیز کے لیے. لیکن باہر کہیں کوئی آدمی ناریل کی دکان کھولتا ہے, لوگ لے جاتے ہیں اس کو اپنے سالن میں ڈالتے ہیں, اور کوئی لے جا کے درگاہ پہ بھی چڑھاتا ہے, تو اس کی ذمہ داری نہیں. سوال ہے کہ بھٹکلی معاشرے میں منہج سلف کی مخالفت کا بازار گرم ہے, اس کے لیے مختلف ذرائع اور وسائل کا استعمال کیا جاتا ہے, مگر ہمارے بعض احباب ان کے ساتھ گھل مل کر رہنے اور ان کو ناراض نہ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں, کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟ دیکھیے, اہل حدیث کی دعوت نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے تعلقات توڑیں, بلکہ ہم کو لوگوں سے تعلقات رکھنا چاہیے. حنفی, شافعی, حنبلی, مالکی, دیوبندی, بریلوی جو بھی حضرات ہیں, تو ہماری دعوت یہ نہیں کہ ہم ان سے تعلقات قطع کریں. اگر ہم ان سے تعلقات توڑیں گے تو ہم دعوت پھر کس کو دیں گے؟ تو ان سے تعلقات رکھنا چاہیے, لیکن یہ کہ ہم اپنے منہج پر قائم رہتے ہوئے ان سے تعلقات رکھیں. یہ نہ ہو کہ ہم ان کے ساتھ رہنے میں ان کو کھینچنے کی بجائے وہ ہم کو کھینچ لیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے, جیسے عربی کہاوت ہے کہ الصاحب الصاحب, کہ ایک آدمی جو ساتھی ہوتا ہے وہ کھینچ لیتا ہے آدمی کو. اور حدیث میں بھی جیسے آپ نے فرمایا کہ المرء علی الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, لہذا وہ دیکھ لے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے. تو اگر ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے تعلقات کی وجہ سے ہم ان کو دین کی طرف لا سکتے ہیں, تب تو ٹھیک ہے, اور یہی نسبت ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں سے تعلقات رکھیں تو ہم ان کو دین کی طرف لانے کے لیے تعلق رکھیں, اس لیے کہ ہماری دوستی اور دشمنی سب اللہ کی خاطر ہونا چاہیے. اس میں مزید یہ کہ اس میں یہ مطلب نہیں نکلتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں تو ان جیسے ہو کر ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں, پھر ہمارا جو بھی منہج ہے, ہمارا دین ہے, وہ ہمارے گھر پر ہے, ہماری مسجد میں ہے, لیکن ان کے ساتھ ہم رہتے ہیں تو ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے, یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. ہم ان کے ساتھ رہیں اپنے منہج, اپنی دینی غیرت کو باقی رکھتے ہوئے. جو ہم مانتے ہیں وہ مانتے ہیں, جو نہیں مانتے وہ نہیں مانتے ہیں, چاہے ان کے درمیان ہو یا ہمارے درمیان, لیکن ہم وہاں رہتے ہیں. اور اگر ایسا کرتے ہیں کہ ان کی طرح ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے, اور یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی لوگوں کے ساتھ ان جیسا بن کر رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ہمارا معاملہ یہ ہو کہ اللہ کے نزدیک ہم سلفی ہوں, اللہ کے نزدیک ہم اہل حق کی صف میں شامل ہوں, تو ہم کو ہر حال میں ویسا رہنا پڑے گا. ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم پیر کے دن سلفی ہوں اور منگل کے دن شافی ہوں, ایسا ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں. صبح ہم سلفی ہوں اور شام میں شافی ہوں, ایسا ہم نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہماری غیرت ہے اور اللہ کا احسان ہے. آپ دیکھیے ہمارے اسلاف کو دیکھیے کہ اکیلے اکیلے ایک ایک آدمی ایک ایک علاقے میں رہا کرتا تھا, اور کئی لوگوں کو اتنی تکلیفیں آئیں اور کئی لوگوں کو یعنی قبرستان میں دفن نہیں بھی کیا گیا. ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں قبر ان کے یعنی جنازے ان کے لیے جانے پڑے, لیکن انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. تو حق کبھی یعنی کمپرومائز نہیں کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بھی صحیح ہم بھی صحیح, نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم کو بتانا چاہیے کہ دیکھیے ایسا ایسا ہے. اور مان لیجیے لوگ نہیں مانتے اور سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, تب بھی اس بات کی گنجائش ہمارے لیے نہیں نکلتی ہے کہ ہم ان جیسے بن جائیں. ہم کو سلف کی طرح بننا ہے, نہ کہ لوگوں کی طرح. ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرح بننا ہے, نہ کہ آپ کی بات کی مخالفت کرنے والوں کی طرح. دیکھیے آج لوگوں کی فلاں علاقے میں لوگوں کی کثرت ہے, کسی کے پاس قوت ہے, کسی کے پاس سیاسی طاقت ہے, کسی کے پاس مین پاور ہے, یہ جو بھی پاور ہے, اللہ سے بڑھ کے کسی کا پاور نہیں ہے, اللہ سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کے دلوں کو بدل دے, اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمان سے عذاب ڈال کے سب کو تباہ کر دے. لہذا ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم لوگوں کو خوش کر کے اللہ کو اگر ناراض کرتے ہیں, لوگوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں, تو مرنے کے بعد لوگ بچانے کے لیے آنے والے نہیں ہیں, اللہ کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا ہے. لہذا اس طرح کی چیزیں یاد رکھیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, اور بہت سارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی رشتہ داریاں, تجارتیں اور بہت ساری چیزیں, سیاسی معاملات جڑے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ میں, تو ایسے وقت میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. آدمی پھر کمپرومائز کرنے لگتا ہے, اور غلط کو بھی صحیح اور صحیح کو بھی غلط کہنے لگتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے.